بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو اکثر و بیشتر ہم آج کل کے ویسے دن بھی ہیں دعائیں کرنے کے، اور ایک دوسرے کو ہم کہتے بھی ہیں دعا کیجئے، تو ضرورت مند بھی رہتے ہیں اور ضرورت رہتی بھی ہے یہ ہر وقت، تو اس کے لیے الہدا کی طرف سے ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ کتاب ہے جو ابھی شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام بھی یہ دعا کیجئے۔ اس میں صرف دعائیں ہیں قرآن مجید کی، احادیث پاک کی، اور پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے سے بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ایک دعا کیوں کہی جاتی ہے، کیا وجہ تھی۔ تو بہت خوبصورت یہ کتاب ہے، سارے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں الحمدللہ اس کتاب میں وہ موجود ہے۔ یہ کتاب آج ہی ایک دو روز پہلے ہی آئی ہے، تو میں ان کو پوچھ رہا تھا کہ بھائی جو اعتکاف معتکف حضرات ہیں ان کو بتایا آپ لوگوں نے کہ نہیں، کہنے کہ نہیں ہم نے تو نہیں بتایا۔ تو بہرحال یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ تقریباً اس کے یوں سمجھیے کہ اس وقت یہ جس گیٹ اپ میں ہے تو اس کے کوئی 300 کے قریب پیجز ہیں، 300 کے قریب پیجز ہیں، اور میرا خیال ہے یہ 150 روپے کی ہے، بتا یہ رہی تھی کہ 150 روپے کی ہے، مطلب جو پرائس اس کی تقریباً پرنٹنگ کی ہے وہ رکھی ہے، تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تعلیمات حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس قسم کی تعلیمات ہیں، تو انہی تعلیمات میں ہم نے آخری جو مسئلہ پڑھا تھا وہ طلاق کا پڑھا تھا، کہ ایک ہی مجلس میں جو تین طلاقیں دی جاتی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ کافی گفتگو ہو گئی تھی، بہرحال مزید جو گفتگو ہے وہ کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب انسان کو ذرا تھوڑا سا کوئی دھچکا لگتا ہے اور انسان ہلتا ہے اندرونی طور پہ، یا کوئی اور دکھ یا افسوس ہوتا ہے، تو اس موقع پہ انسان واقعی سوچتا ہے کہ مجھے اب توبہ کر لینی چاہیے اور میں اب آئندہ ایسے کام نہ کروں کہ جس سے خدا نخواستہ میری بھی کوئی پوچھ گچھ شروع ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے شرمندگی ہو۔ تو انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی موت سے پہلے توبہ کر لوں، تو توبہ جو ہی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کی جو نظر ہے وہ اس بات پہ جاتی ہے کہ میں نے نماز شروع کر لی، آج کے بعد میں نماز شروع کر رہا ہوں، تو جو ہی وہ نماز شروع کرتا ہے تو اب اس معاملے میں شریعت اس کو کیا حکم دیتی ہے، ایک ایشو ہے جس کو اگر دیکھا جائے تو دین ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ ایک آدمی جب کوئی بھی بڑا گناہ کر رہا ہو، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ صغیرہ تو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، کوئی اور جب میں کوئی نیکی کروں یا نیکی کے بعد نیکی کرتا جاؤں، فرائض کو بھی ادا کروں اور ان کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں، پوری پابندی کرتا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بڑا گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے پکی توبہ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے بس، اور بڑا گناہ اللہ ایسے معاف نہیں کرتا، جب تک کہ بندہ پکی توبہ نہ کرے، اور پکی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ فرض ادا نہیں کیا، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، تو لہذا میں آئندہ کے لیے یہ فرض نہیں چھوڑوں گا، یہ تہیا کرے اور اس کا اقرار رب کے سامنے کرے اور اللہ کے سامنے شرمندہ بھی ہو، اور پھر اس پر پابندی کرے، اس کو آئندہ کبھی نہ چھوڑے، اس کا نام ہے پکی توبہ۔ تو ایسی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر قبول کر کے بندے کے اس کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو مسلمان تھا، اس کو پتہ ہے اسلام میں نماز پڑھنا فرض ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، جان بوجھ کے چھوڑتا جا رہا ہے، تارے کے صلات جس کو کہتے ہیں، اور یہ تارے کے ستر کے صلات جو ہے یہ نماز کا چھوڑنا جو ہے یہ بھولے سے نہیں ہے، جان بوجھ کے بندہ چھوڑ رہا ہے. اور اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جو شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس نے گویا کہ کفر کیا. یہ آپ کا ارشاد ہے. مراد اس کا یہی ہے، ایک تو عالم علماء مطلب یہی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا، اور دوسرا علماء یہ مطلب کرتے ہیں کہ اس نے یہ عمل ایسا کیا جیسے کافروں والا ہے، یعنی کافر جس طرح نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہو کے بندہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا مسلمان ہو کے، تو اس میں اور پھر کافروں والے کافروں کے عمل میں کیا فرق رہا؟ تو یہ شرمندگی کے لیے مانا یہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال دین اس معاملے میں اتنی سخت بات کرتا ہے کہ فرض کو جو اللہ نے مسلمان پر عائد کیا ہے اس کو وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتا. اب ایک شخص ہے جس نے نمازیں چھوڑی ہیں، وہ کیا کرے؟ کیا اس نے یہ بھول کے چھوڑی ہیں یا جان بوجھ کے چھوڑی ہیں؟ ایک تو یہ ہے، اگر بھول کے چھوڑی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو چھوڑ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ. یا پھر بھول کے چھوٹی ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو نیند آ گئی، جب اٹھا تو دیکھا اس نے دو نمازیں نکل گئی ہیں، مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز نکل گئی، یا عصر کے بعد سویا تو عشاء اور مغرب اور عشاء کی نماز نکل گئی، کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بھول کے نماز اس طرح چھوڑی ہو کہ اس کو بالکل یاد ہی نہ رہا ہو، اتنی مصروفیت رہی ہو کہ اس طرف ذہن ہی نہیں گیا کہ بھائی نماز بھی پڑھنی ہے، جبکہ وہ نماز پہ یقین رکھتا. تو بھول کے چھوٹتی ہیں تو اس طرح چھوٹتی ہیں، لیکن کوئی جان بوجھ کے چھوڑے وہ اس طرح کہ اس کو پتہ ہے اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنے کی بجائے وہ بیٹھا ہے کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اور ہو گیا میچ، ہوتا رہا، ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہی گزر گیا. تو ایسی صورت میں یہ بندہ جو ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہا ہے. اب بھول کے نمازیں کیسے چھوٹتی ہیں؟ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوہ خندق میں تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں، مگر کفار نے اتنا الجھائے رکھا آپ کو کہ انتظار ہی کرتے رہے مسلمان کہ ابھی پڑھتے ہیں نماز، ابھی ذرا ٹھہراؤ آتا ہے، دشمن کا جو خوف ہے یا اس کا جو شرارت ہے وہ ذرا تھمتی ہے تو ہم اتنے میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن ان کی شرارت بڑھتی گئی اور ظہر کی نماز کا وقت ہی گزر گیا. پھر اس کے بعد عصر کا جب وقت آیا تو اس کو بھی یہی حال ہوا، اور پھر مغرب کے بعد جا کے کہیں ٹھہراؤ ہوا. تو اب ایسے موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو دکھ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یہ دو نمازیں ان کفار کی وجہ سے رہ گئی ہیں. تو یہ صاف نہیں ہے، جان بوجھ کے آپ نے نہیں چھوڑا، آپ چاہتے تھے نماز پڑھ لیں لیکن نہیں پڑھ سکے. اس جنگ کے میدان میں دشمن کی طرف سے امکانی جو حملے ہو سکتے ہیں اور اس میں شدت آ سکتی ہے، اور عین نماز کی حالت میں دشمن اور پلٹ کے زیادہ حملہ کر سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی دفاعی پوزیشن میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ نماز کا ہمیں موقع ملے، ہم نماز پڑھیں، لیکن موقع نہیں ملتا. اور جب موقع ملا تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ لعن اللہ ہو، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے شغلونا عن الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، جنہوں نے ہمیں نماز سے اور خاص طور پر جو وسطی نماز ہے اس سے مصروف رکھا اور ہم سے نماز نہیں پڑھی جا سکی. بلکہ آپ نے یوں فرمایا ملا اللہ قبورہم، کہ اللہ ان کے قبروں کو وبطونہم اور ان کے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر دے، کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز میں اتنا الجھائے رکھا کہ ہم سے عصر کی اور ظہر کی نماز ہی رہ گئی. آپ کو بڑا دکھ تھا، تو یہ دکھ جو ہے آپ لے کے پھر اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو یہ نمازیں آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پہلے ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، پھر مغرب پڑھ لیتے ہیں. ایک ترتیب، یہ انداز ہے کہ نمازیں اگر رہ جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے. لیکن جس کی نمازیں سال ہا سال جس نے نہ پڑھی ہوں, کئی مہینے اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں, تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھا جائے تو مسلمانوں میں آپ کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا, یہ تو ملتا ہی نہیں. جان بوجھ کے چھوڑنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کے دور میں تھا ہی نہیں. ہاں اگر تھا تو اسی وجہ سے, کوئی سو گیا رہ گئی اس کی نماز, جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں, مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, رات کا آخری پہر ہے, تھکے ہوئے ہیں صحابہ کرام, چلتے چلتے تھک گئے, تو آپ کو بھی تھکاوٹ محسوس ہوئی, کچھ رات ذرا ایسے باقی رہی تو آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم یہاں آرام کر لو, انبیاء آرام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ موقع دے گا تو فجر کی نماز پڑھتے نکل جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے سونے کے لیے, تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا, بلال تم جاگو, تھکے ہوئے ہیں سب, ایسی نیند آئے گی کہ ہوش نہیں رہے گا, تم جاگنا, جو ہی فجر کی وقت ہو اذان دینا, ہم اٹھ جائیں گے نماز پڑھ لیں گے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. تو سب سو گئے, سیدنا بلال بھی ظاہر ہے انسان تھے, تھکے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی ذرا آپ کے خیمے کے باہر جو لکڑی لگی ہوئی تھی اس ستون کے ساتھ ذرا یوں ہی ٹیک لگائی, اور ٹیک لگانے کے بعد ذرا بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد ان کو بھی بس آنکھ لگ گئی, سو گئے. اور حالت یہ ہوئی کہ جو سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تھی, اور سورج کی روشنی آپ کے خیمے میں آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور آپ نے فرمایا, او بلال. تو بلال بھی بیچارے نیند میں ایسے ہوش میں تھے, بے ہوش تھے بالکل, اٹھے اور آپ نے فرمایا, بلال کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول, جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا, اٹھاؤ سامان, اخاڑو خیمے, نکلو یہاں سے, یہ جگہ اچھی نہیں ہے. جس نے ہمیں اتنا مست کر دیا, شیطان نے ہمیں یہاں پر یعنی اتنا مست کیا کہ ہم سے فجر کی نماز ہی رہ گئی, نکلو یہاں سے. تو سارے نکلے, آگے جا کے پھر آپ نے وضو کیا, وہاں با جماعت نماز پڑھائی, اور پھر اس کے بعد فوراً روانہ ہو گئے. تو ایسا ہوا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے, کوئی جان بوجھ کے نہیں, ویسے ہی کوئی نیند آ گئی. یہی وہ مسئلہ ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, من نسی الصلاۃ, من نسی الصلاۃ او نام عنہا او غفلا فلیصلیھا اذا ذکرھا فذلک وقتھا. آپ فرماتے ہیں جو شخص بھول جائے نماز پڑھنے میں, یا جو شخص نماز سے سو گیا, یہ جیسا آپ سوئے, یا جو شخص اتنا مصروف رہا کہ اس کو نماز یاد ہی نہیں کہ پڑھنی ہے, اس سے غافل ہو گیا, تو آپ فرماتے ہیں ایسا شخص اس وقت نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے, اور جو ہی وہ پڑھے گا یہ اس کا وقت ہوگا. فذلک وقتھا, یہ اس کا وقت ہوگا. مثلا سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی تو فوراً نماز پڑھ لے, اب وہ نماز جو ہے نا اس کی اصل وقت میں ہو جائے گی. وہ یہ مت سمجھے کہ میری قضا نماز ہوئی ہے, اس کی نماز جو ہے نا وہ اصل وقت میں ہو گئی. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب یہ مسائل ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, مگر ہمارے ہاں ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ وہ توبہ کرتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ایک نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ میاں پچھلی عمر کی بھی نمازیں پڑھو, جو تم نے نمازیں نہیں پڑھی اس کو بھی پڑھو, اور اس نماز ان نمازوں کو نام دیا جاتا ہے قضاء عمری, کہ عمری قضا دو. اب وہ قضاء عمری کے لیے اس کے دو چار طریقے بتائے جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز پڑھ لیں, جب تک آئندہ زندہ ہیں آپ اپنی ہر نماز کے ساتھ زور کی پڑھی ہے تو زور کے ساتھ ایک اور زور کی نماز بھی پڑھ لیں, اس طرح وہ پچھلی نمازیں یوں قضا کرتے جائیں قضا کرتے جائیں جب تک آپ حیات ہیں کریں. دوسرا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں, وہاں 40 نمازیں پڑھ لیں, کیونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو اس مسجد میں پڑھی جائیں گی. تو 40 نمازوں کا مطلب ہے کہ 40,000 نمازیں. اور انسان کی جو زندگی ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 60 سال تک کے یا 65 سال تک، وہی بنتی ہے 40,000 نمازیں تقریباً اس کی بنتی ہیں. تو وہاں جائے وہ 40,000 نمازیں، یعنی 40 نمازیں پڑھ لے، وہ عمر کی، عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی. تو ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے، اسے نمازیں پڑھنا تھی مگر نماز نہیں پڑھ سکا، تو فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کی اولاد کو احساس آیا کہ بھائی واقعی ہمارے والد نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نمازیں معاف کرائیں کسی طرح. تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اولاد جو ہے اپنے نماز، اپنے والد کی ہر نماز کا فدیہ ادا کرے، اور ہر نماز کا جو فدیہ ہے وہ مختلف ہے. کوئی 9 روپے بتاتا ہے، کوئی 23 روپے بتاتا ہے، کوئی 30 روپے بتاتا ہے، اور ہر نماز میں وہ وتر کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اس کا الگ فدیہ ہوگا. تو اس طرح یہ کوئی اچھا خاصا ایک بندہ جو ساری عمر نماز نہیں پڑھ سکا، اب وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی اولاد کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ 70 سال کا تھا، 16 سال میں، 15 سال میں بالغ ہوا، تو یہ 70 سے 16-15 سال نکال لیجئے، باقی تقریباً 55 سال بنتے ہیں، تو 55 سال کی جو نمازیں ہیں ان کا ریٹ یہ بنتا ہے، تو یہ فدیہ ہے، یہ آپ فدیہ ادا کر دیجیے. اور وہ 20-25-30 لاکھ روپے بن جاتے ہیں آرام سے. اب ایک سمجھدار آدمی، مالدار آدمی تو وہ پیسے دے سکتا ہے، لیکن غریب آدمی کیا کرے. تو مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کا مسئلہ کوئی اتنا الجھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو عام پبلک کے لیے عجیب و غریب، یعنی اس انداز سے جو مسائل ہیں وہ بتا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ آپ یوں عمل کر لیں، آپ کے قضاء عمری ہو جائے گی. اب پہلا مسئلہ تو یہ قضاء عمری کا جو لفظ ہے، یہ جہاں سے لیا گیا، یہ پکی یعنی میں آپ کو بتاؤں، سٹیمپڈ پکی، یہ ایسی حدیث ہے جو موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے. یعنی جو فیبریکیٹڈ حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ مسئلہ اگر بتایا گیا ہے کہ قضاء عمری دینی چاہیے، تو یہ حدیث ہی موضوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا فدیہ دیا جائے، تو فدیہ کا تقرر جو ہے وہ شریعت کرتی ہے، اللہ کرتا ہے یا رسول اللہ کرتے ہیں، یاد رکھیے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو پڑھیں کہ ایک مریض آدمی جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت کہتی ہے کہ ففدیۃن طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلائے. کوئی بیوی کے ساتھ ایلا کر بیٹھتا ہے، زہار کر بیٹھتا ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ بتایا کہ یہ کفارہ ادا کرو گے تب تمہاری یہ غلطی معاف ہوگی، تب تمہارے لیے بیوی حلال ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو شریعت ہی بتاتی ہے کہ اس کا فدیہ کیا ہے. تو کہاں ہے یہ فدیہ؟ نہ قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ایسا فدیہ بتایا ہے کہ بندہ اگر اس کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ اپنی نماز کا 9 روپے یا 23 یا 30 روپے ہر نماز کا ادا کرے. یہ کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ جس حدیث کی بنیادی، جس مسئلے کی بنیادی فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اس پہ اٹھنے والی جو بھی عمارت ہوگی وہ کچی ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ مدینہ میں جا کے 40 نمازیں ادا کر لیں، تو آپ مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ مکہ کا بھی کہہ دیجیے. مکہ میں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، ایک نماز کا. حقیقت ہے اللہ کے رسول، جس رسول نے یہ فرمایا نا کہ مسجد نبوی میں آپ جائیے، ایک نماز پڑھیے، اس ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1,000 پڑھی ہوئی نمازوں کے برابر ہے. اسی رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے گا، دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں پڑھے، ان نمازوں کا ثواب اس کی ایک نماز کے برابر ہے. حدیث ایک ہی ہے. تو ہم پبلک کو پھر یوں کہیں کہ بھائی آپ جائیے ایک نماز وہاں پڑھ لیجیے، اللہ آپ کی 1,00,000 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب دے دے گا، کافی ہے. تو مسجد نبوی کو کیوں خاص کرتے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، جس شخص کی نمازیں رہ گئی ہیں جان بوجھ کے اس سے چھوٹی ہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کا آسان حل یہی ہے، اس کا بہت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا مداوع سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس بارے میں حدیث ہے، اب سن لیجئے حدیث کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان التوبہ تہدم ما کانت قبلہا، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ کی وجہ سے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک شخص تھا جس نے 99 بندے قتل کیے تھے، سنی ہے نا یہ حدیث. اور وہ راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا جناب میں قتل کر چکا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کوئی راہ؟ اس نے کہا کوئی راہ نہیں ہے، 99 بندوں کو قتل کر کے تم معافی مانگتے ہو؟ اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے قتل کر دیا. پھر اس نے سوچا یا اللہ، دل میں کہ کم از مرنے سے پہلے کوئی گنجائش تو ملنی چاہیے. پھر کسی کو ملا سمجھدار عالم کو، تو اس نے بتایا تم یہاں سے نکل جاؤ، اچھی بستی میں چلے جاؤ، بس وہاں چلے جاؤ، اچھے لوگوں میں رہو، تمہارے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گناہ معاف کر دے. تو وہ اسی خیال سے جب نکلا تو اسی بستی کے قریبی ابھی پہنچا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو اس انتقال کے وقت پیر رسول فرماتے ہیں دو قسم کے فرشتے اس کے پاس آئے، ایک طیب فرشتے اور ایک وہ فرشتے جو خبیث انسان کی روح قبض کرتے ہیں. تو دونوں جھگڑنے لگ گئے. ایک نے کہا، اس گروپ نے کہا کہ چونکہ توبہ کر کے نکلا تھا، توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، شرمندہ تھا، تو ہم اس کے روح قبض کریں گے. دوسرے نے کہا کہاں، اس نے اتنے بندوں کو قتل کیا، ابھی اس نے توبہ ہی نہیں کی، تو ہم اس کی روح قبض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہاں ایک انسان کے روپ میں بھیجا، تو ان فرشتوں نے یہی طے کیا کہ اس سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں. تو انہوں نے بھی انسان بن کے اس سے بات کی، یا بہرحال جس شیپ میں بھی بات کی. اس نے کہا اس کا آسان حل ہے، تم جھگڑتے کس بات پہ ہو، آسان حل ہے، زمین ناپ لو، یہ جدھر سے چلا تھا اگر وہ فاصلہ کم ہے اور یہ فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر تو اس کی روح گناہ گار انسان کی جو روح ہوتی ہے ویسے بن جائے گی، اور یہ دوسرے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے اور اس کو ڈالیں گے جہنم میں. اور اگر یہ فاصلہ اس کا زیادہ ہے اور یہ فاصلہ کم رہ گیا ہے، تو پھر اس کی روح طیب فرشتے طیب روح بنا کے لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تم سمجھو جدھر سے وہ آیا تھا وہ زمین پھیلی رہی، اگلی زمین کو حکم دیا کہ تم سمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ ایک دوسرے سے، تو وہ زمین لپٹی، ناپا کیا تو الحمدللہ وہ کافی فاصلہ ایک بارش کے برابر اندر تھا. تو جو طیب فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح قبض کی اور لے گئے. اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ معافی کے راستے بتاتا ہے، راستے مہیا کر دیتا ہے. تو ایسے گناہگار انسان کو اگر اللہ معاف کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان اگر رب کی جناب میں سچے دل سے توبہ کر کے شرمندہ بھی ہو اور یہ کہے کہ میں آئندہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں پوری نمازیں پڑھوں گا، تو دین تو اس کا آسان راستہ یہی بتاتا ہے، میاں تم توبہ کر لو، پچھلے اللہ گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے لیے آگے راستے اتنے کھلے ہیں کہ بس آئندہ نماز نہ چھوڑنا، بس نماز پڑھتے رہنا، وہ نماز پڑھتا ہے بس کافی ہے. کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے دین کا کہ تم اپنی ہر نماز کے ساتھ اور نماز ہی پڑھو، یا اپنی نماز معاف کروانی ہے تو فدیہ دو، یا اپنی نماز معاف کروانی ہے تو 40 نمازیں مدینہ مسجد میں جا کے پڑھو. یہ مسئلے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر دین کا مطالعہ کریں تو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ پہ ہمیں اکساتا ہے کہ توبہ کرو، توبو اللہ توبتا نصوحا، اللہ کی جناب میں پکی توبہ کرو. یعنی جس گناہ کو تم کرتے ہو مومنو طے کر لو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے، تو اللہ کیا کرے گا، عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتی الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہیں. پھر آگے بھی یہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ہی مان لے آئے. تو مومن ہو کے بندہ تھوڑی بہت غلطیاں یہ کرتا ہے تو معافی مانگ لے, اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے. بلکہ قیامت کے روز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو معیت ہے, آپ کی صحبت ہے, آپ کے ساتھ رہنا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ نواز دے گا. یہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں ان مسائل پہ بھی ذرا ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. حدیث اتنا کہتی ہے, وہ کیا اتنی کہتی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والتوبۃ تہدم ما کانت قبلہا والہجرۃ تہدم ما کانت قبلہا. یہ حدیث ہے جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک انتہائی مدبر سیاستدان, جوڑ توڑ کے ماہر, اور جو وہ طریقے اختیار کرتے تھے بندے حیران رہ جاتے تھے. یہ بندہ ساری جوانی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں پیش پیش رہا ہے, لیکن ہر محاذ پہ شکست بھی کھائی ہے. احساس آیا کہ واقعی بڑی غلطی کر رہا ہوں, میرے کام اس طرح کے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے کام یہ ہیں, میں کن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں؟ کیا رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کو انسان نہیں بناتی؟ میں جتنی مخالفت کرتا ہوں, جتنی میں نے بغض نفرت پالی ہوئی ہے, اور جتنا میں نے ظاہر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, تو اس کا ایک شمع برابر بھی اس کی نفرت آپ نے کبھی ظاہر نہیں کی. انسان تو آپ ہیں صحیح معنوں میں, میں تو انسان نہیں ہوں. اتنے شرمندہ ہوتے ہیں اور آخر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, اور مدینہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی ہیں, تو دونوں نے جس انداز سے اسلام قبول کیا وہ بھی بڑا جذباتی انداز ہے. تو بہرحال ان کا یہ انداز تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیٹھے تو کہنے لگے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں ٹھیک ہے, اسلام قبول کرنے کا یہ طریقہ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, تم اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پہ رکھو اور شہادہ پڑھ لو. کہ ٹھیک ہے. آپ نے یوں ہاتھ کیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. جو ہی ہاتھ اوپر آیا اور رکھنے کا موقع آیا, ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کا ہاتھ وہی ہے. آپ فرماتے ہیں کیا ہوا عمر بن عاص, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول, آپ اتنا تو جانتے ہیں نا, مکی زندگی میں جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کے کئی سال میں نے آپ کی زبردست مخالفت کی ہے, آپ کے کئی مسلمان صحابہ کو قتل بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں بدر کی, احد کی, خندق کی, میں ان میں بھی پیش پیش رہا ہوں, یہ ساری شرارتیں میری تھیں, میں ادھر ادھر سے فوجیں بھی اکٹھی کر لیتا تھا, لوگوں کو اکساتا تھا آپ کے خلاف, آپ کے بندوں کو بھی کئی بندوں کو مروایا, اسلام کے خلاف میرا ذہن صبح و شام ایسا ایکٹیو تھا, اتنا خلاف تھا, میں سارے وقت یہ سوچتا رہتا تھا, اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں, مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو سارے میں نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا کیا ہوگا. ہے نا سیانے انسان کا سوال, میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع فرماتے ہیں اما تدری یا عمر, عمر بن عاص کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ بندہ جو ہی اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ان الہجرت تہدم ما کانت قبلہ, اور جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تاکہ وہاں میں آرام سے اپنے دین پر عمل کر سکوں, تو جو اس طرح کی ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت سے بھی اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا, اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ سے بھی اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا عمر تم دیکھے کتنی خوبصورت بات ہے. آپ فرماتے ہیں عمر تم اسلام بھی قبول کر رہے ہو, تم مکہ سے چل کے یہاں آئے ہو, ہجرت بھی کی ہے اور تم توبہ بھی کر رہے ہو, تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ کیوں نہ معاف کرے گا؟ بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہاتھ آگے بڑھا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. اور یہی انداز خالد بن ولید کا بھی تھا, انہوں نے بھی بہرحال بڑے اچھے انداز سے اسلام قبول کیا. اور جب دونوں نے اسی محفل میں شہادہ دی اور کلمے پڑھ لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ لفظ نکلے, آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو, مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے. یعنی اتنے ماشاءاللہ ذہین انسان, بہادر انسان جن کی اسلام کو ضرورت تھی, مکہ کے جگر گوشے تھے, وہ سب اٹھ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا. یہ وہ کیفیات ہیں, یہ وہ انداز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو بڑا آسان سہل دین ہے, مگر ہم جب اپنی طرف سے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ڈال دیتے ہیں نا تو لوگوں کو یہ دین بڑا مشکل لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ تجربہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بندہ جب توبہ کر کے نماز شروع کرتا ہے اور اس کو جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی اس نماز کے ساتھ پچھلی نماز بھی دہراؤ, وہ تھک جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, یہ بڑا مشکل مذہب ہے, مجھ سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے, کوئی ہوپ ہی نظر نہیں آتی اس کو کہ اللہ اتنا مہربان ہے, وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے مگر ہم معاف نہیں کرتے. اس کو مسئلے ایسے بتاتے ہیں کہ وہ آئندہ کے لیے نماز کا پابند ہی نہ ہو, وہ دو چار روز پانچ روز پڑھے گا, وہ کہے گا نماز ہی تو سب سے مشکل اور بھاری ترین چیز میرے لیے بن گئی ہے, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. تجربہ یہ بتاتا ہے بہت سے لوگ پھر چھوڑ جاتے ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, فدیہ دے دیں گے, معاف کروا دیے جائیں گے. شارٹ کٹس, کسی کے لیے یہ ہے, کسی کے لیے بوجھل ہے, اور کسی کے لیے یہ ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں کیا کریں, اس کے علاوہ کیا حل ہے. تو ایسے مسائل جو ہے نا بہرحال ہمارے دین میں نہیں ہیں. آسان ترین مسئلے یہی ہیں کہ بندہ بس خالص توبہ کرے اور توبہ کے بعد بس آ کے اپنی گاڑی چلانا شروع کر دے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ اپنے اخلاص کے ساتھ, انتہائی اخلاص کے ساتھ اگر اس عمل کو شروع کر دے تو رب نہ صرف اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی توبہ سے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے, بلکہ اتنا بھی مہربان ہوتا ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, یعنی توبہ بھی کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, پچھلے گناہوں کو چھوڑتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے جاتے ہیں. اور عمل صالح میں خاص بات یہی, صالح کا جو لفظ ہے اس میں خاص بات یہی ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ صالح ہو. صالح کا مطلب کیا ہے کہ محض اللہ کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو, خالص اللہ کے لیے. اور صالح کا مطلب یہ کہ جس طرح بتایا گیا, شریعت بتاتی ہے ویسا ہی کیا جائے, اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ ہو. اور تیسری اہم چیز اس صالح کی یہی ہے کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بندہ اس عمل کو ویسے ہی کرے. تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ نہ صرف ان کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ تک گنجائش اللہ نے رکھی ہے. مگر ہمارے ہاں سختی یہ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, جب تک پچھلی نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی, یہ فرض ہیں, آپ کو ادا کرنی چاہیے تھی, آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, یہ مسئلہ نہیں ہے. توبہ اس کا حل ہے. ہاں, نماز, وہ نمازیں جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور جن کی ترتیب آپ کو یاد ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کو فوراً پڑھیے, اور ایک ہی دفعہ پڑھ لیجئے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تین نمازیں رہیں, آپ کو یاد تھا, آپ نے وہ فوراً پڑھی اور ایک ہی سٹریچ میں پڑھ لیں, بس یہ طریقہ ہے. اور اگر یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے تو 25 سال کی نماز جو ہے نا, بندے کو بیٹھ کہا جائے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ, اس مسلح سے اس وقت تک تم نے نہیں اٹھنا جب تک کہ 25 سال کی نمازیں پوری پڑھ کے یہاں سے فارغ نہ ہو. اور یاد رکھیے, یہی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی نمازیں ایسی جو بندے کو یاد ہوں, اس کی ترتیب یاد ہو, تو وہ اس جگہ سے نہ ہلے جب تک کہ وہ پوری نمازیں ترتیب سے پڑھ نہ لے. تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ 25 سال کی نمازیں, ان کی مراد وہی نمازیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2-3 رہ گئی ہیں, بس کوئی اور زیادہ نمازیں نہیں. تو یہ مسائل ہیں, ان مسئلے کو ہم ضد کی وجہ سے کوئی ریجیکٹ نہ کریں, دیکھیں حقیقت حال کیا ہے. میں عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں, یا دوسروں کو عمل بتا رہا ہوں کہ اپنے لیے بتا رہا ہوں؟ نہیں, مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس معاملے میں کیا ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں, آپ فقہ کی کتابیں بھی اٹھائیں, اس میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑی ہوئی ہوں, جو نمازیں قضاء المتروکات کے الفاظ نہیں ہیں, کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہو اس کی قضاء وہ کیسے دے. یہاں تو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے. ہاں, قضاء الفوائد کا ذکر ہے کہ جو چند نمازیں بندے سے رہ جائیں ان کی قضاء کیسے کرنی ہے, اس کا مسئلہ فقہا نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے, اور وہ چند نمازوں کا ہے, نہ کہ ساری نمازوں کا. اس کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے. آسان ترین حل ہے کہ بندہ توبہ کرے, انشاءاللہ سچی توبہ سے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگلی نمازیں انسان شروع کر دے. اللہ نے چاہا تو اس کے اخلاص کی وجہ سے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا, بلکہ وہ پچھلے گناہ نیکیوں میں بھی اللہ بدل سکتا ہے. اس کے ہاں خزانے ہیں, اس کے کون سی دیر ہے, کون سی اندھیر ہے وہاں, وہ تو بہت کچھ بخشنے کو تیار ہے. اللہ بخشنا چاہتا ہے مگر ہم نہیں بخشنا چاہتے, یہ مناسب طریقہ نہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو حدیث ہے, من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتہا ان یصلیہا اذا ذکرہا, کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا اس وقت سو گیا تو اس کفارہ یہی ہے, کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اسے جب یاد آئے پڑھ لے. تو اس حدیث سے قضا نمازوں کا لوٹانا اس کے لیے تو ثابت ہے جو بھول جاتا ہے, یا اتفاق سے وہ سو گیا ہے, یا جنگ میں اسے الجھا دیا گیا ہے. مگر جس نے جان بوجھ کے عمدن نمازیں ترک کی ہوں, اس کے لیے اس حدیث کو بنیاد بنانا کہ تم اپنی نماز کو قضا کرو اور قضاء عمری دو, یہ غلط قیاس ہے اور یہ غلط تعویل ہے. اس کو یہ کہنے کی بجائے ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ تم توبہ کرو, بس جو قرآن نے بتایا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. غلط قسم کے قیاس یا اس قسم کے فدیہ مقرر کرنے کی جو اتھارٹی ہے, یہ دین نے کسی کو نہیں دی, دین نے کسی کو نہیں دی. یہ تھیا کریسی ہے, حقیقت ہے کہ دین کو اپنے قبضے میں لینا اور جو میں کہتا ہوں وہی آپ مانیں, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. دین کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ عالم ہے, مفتی ہے, کچھ بھی ہے, کسی مسلمان کو یہ اتھارٹی نہیں دیتا. دین کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. الحمدللہ دین واضح ہے, بندہ اسی کو لے اور اسی کو آگے پیش کرے, اسی پر عمل کرے, یہی آسان دین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بے پردگی ہمارے ہاں بہت ہے, اور اس بے پردگی میں اب آہستہ آہستہ عریانیت بھی آ رہی ہے, جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سی تھرو کپڑے اب خواتین پہننے لگ گئی ہیں. مقصد ان کا کیا ہے کہ اپنے حسن کا اظہار کیا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تنگ کپڑے, چھوٹے کپڑے یہ پہنے جاتے ہیں کہ جسم کے فیچر جو ہے نا وہ لوگ دیکھ لیں, نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کام کرنا جس سے انسان کی اپنی عفت جو ہے، عصمت جو ہے، اس پہ حرف آتا ہے، دین اس سے منع کرتا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں. ایسے جمال کا جو اظہار ہے وہ زیادہ سے زیادہ لمیٹڈ جگہ ہیں، بس ان وہاں تک یہ کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس سے تو لوگوں کو غلط کاری کی طرف مائل کیا جاتا ہے. یعنی ایک بالکل بندہ اگر خدا نخواستہ کو مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح خوبصورت بناتا ہے، کپڑے پہنتا ہے یا کپڑے پہنتی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو زیب و زینت کرتی ہے اور اپنا میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے، اور اس کے بعد یوں آتی ہے باہر، یا مرد بھی ایسی اسی نیت سے باہر آتا ہے کہ لڑکیاں عورتیں مجھے دیکھیں اور مجھ سے متاثر ہوں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نیت، غلط نیت کی وجہ سے بندے کا ایک ایک عمل گناہ گارانہ عمل ہو جاتا ہے. ایک تو غلط نیت ہو جاتی ہے، دوسرا شریعت کی کھلی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اور عورت کہتی ہے میں یہ نہیں کرنا چاہتی. تو اس پہ بھی شریعت کے بڑے سخت الفاظ ہیں ایسی خواتین اور مردوں کے لیے، جو حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ لم ارہما، جنہیں میں نے نہیں دیکھا. قوم معہم سیاتن، ایک وہ گروہ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے. یضربون بہ الناس، وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے. ونساء قاسیات، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بالباس ہیں مگر اریاں ہیں، لباس پہنا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ اریاں ہیں. ممیلات، جو غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. مائلات، اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں رؤوس ان کا اسنمت البخت المائلتی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کے جیسے ہیں، کوہانوں جیسے ہیں، یعنی یہاں سے جو جوڑا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بختی اونٹ جو ہے وہ جس کا کوہان جو ہے نا ذرا اونچا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کوہان کی طرح انہوں نے اپنے سروں کو بنایا ہوتا ہے. لا يدخلن الجنتا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. ولا یجدن ریحہا، اور ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی ہوا خوشبو تک نہ پائیں گی. اللہ ان کو ایسے دور رکھے گا. تو یہ دو قسمیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو ایسے لوگ جو کہ اپنے، یعنی مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی الگ الگ گروہ بنا دیے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا کہ یہ لوگ، یہ مرد اور یہ عورتیں، ان کے یہ کام، یہ نیتیں تھیں، تو ان کا یہ انجام ہے. کتنا بھیانک انجام ہے. ایک وقتی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے انسان یہ کام تو کر لے، لیکن آئندہ کی جو اذیت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو برداشت کون کر سکتا ہے؟ ایک مومن وہ تو ڈرتا ہے ان چیزوں سے، وہ تو کپ کپا اٹھتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. کہ تھوڑے سی عرصے کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، اس میں بجائے میں نیکیاں کمانے کے کوئی الٹے کام کروں جس کا نتیجہ آگے بھیانک نکل سکتا ہے، کوئی عقل مندی یا سیانہ پن تھوڑی ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عورت خاص طور پر جب اپنا اظہار حسن و جمال کرتی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس کو باز رہنا چاہیے، یہ کام نہ کرے. عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. عورت کا مطلب بھی عربی زبان میں پردہ ہوتا ہے، عورہ، پردہ کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں. جو پردے میں ہے وہ عورت ہے، اور جو پردے میں نہیں ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے، حقیقت ہے. پھر عورت کا لفظ اس پہ نہیں لگتا. دین نے یہ لفظ، یا مسلمانوں نے عورت کے لیے عورت کا جو لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب بھی یہی سمجھا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنی عورتوں کو یہ لفظ، یہ ٹائٹل دیے کہ عورت ہے، یا یہ چھپانے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا فتنہ جس کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ وہ ہے مخلوط تعلیم. مخلوط تعلیم حدیث میں ہے کہ ان الدنیا حلوۃ, آپ فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی شیریں ہے, خضرۃن بڑی سرسبز و شاداب ہے, بندے کو بڑی لطف آتا ہے, یہاں رہنے میں بعض اوقات بڑا مزہ آتا ہے. کیا دنیا ہے, کیا خوبصورت چیزیں ہیں, ہر سہولت میسر ہے, ہر عیاشی میں کر سکتا ہوں. ایک خاص ایج ہوتی ہے, خاص وقت ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سرمایہ ہے اور چھوٹ ہے کھلی معاشرے میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے, پیسہ بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور سارے ارد گرد جو گناہ کرنا چاہے اس کے لیے اس میں لذت بھی موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا واقعی بڑی شیریں بن جاتی ہے اور سرسبز و شاداب بھی بن جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں یکے بعد دیگرے بھیجتا بھی ہے. ایک آتا ہے وہ اپنا بڑا خوبصورت وقت گزار کے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے, وہ بھی اتنا وقت گزارتی ہے, تو ایک کے بعد دوسرے اس کے خلیفہ بنتے جاتے ہیں اور نسلیں چلتی رہتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ نسلیں کیوں چلاتا ہے, فینظر کیف تعملون, تاکہ اللہ یہ دیکھے تم خود کیا عمل کرتے ہو. پچھلوں کو برا کہتے ہو کہ وہ بڑے برے لوگ تھے, تو اللہ فرماتے ہیں اب تم ان کی جگہ آ جاتے ہو تو میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تم کیا کرتے ہو. جیسے عام طور پر اس کی مثال یوں لے لیجئے, میں کسی آفس میں جاب کر رہا ہوں, میرا باس ہے, میں کہتا ہوں بڑا برا ہے, یہ ٹھیک کام نہیں کرتا, میں ہوتا تو میں یوں کر لیتا, یوں کر لیتا, یوں کر لیتا, یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اور اتفاق سے وہ باس چلا گیا, میں اب باس بن گیا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے فینظر کیف تعملون, اب میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو. تم اس کو تو برا کہتے تھے, اب اتھارٹی تمہارے پاس آئی ہے, میں اب یہ دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو. بس وہیں سے پتہ چل جاتا ہے بندے کا کہ بھائی اس نے پہلے کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی یا غلط کہی تھی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان کے بعد تمہیں جانشین بنا دیتا ہے پہلوں کا, تو یہ اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. تو آپ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, مسلمان و دھیان کرنا, دنیا سے بچنا, اور وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اور عورتوں سے بھی بچنا. دنیا یہی ہے کہ بندہ دین کو چھوڑ دے اور دنیا میں مست ہو جائے, ایسی دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی دنیا سے بچنا, اور عورتوں میں بندہ انوالو ہو جائے کہ جس میں بڑے فتنے ہیں. ایک عمر ہے اس میں بڑی لذت بھی ہے, بڑی ناموری بھی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النِّسَاءَ, عورتوں سے بچنا. تو عورتوں سے بچنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ ملنا, یہ سارا جو مخلوط کام ہے کہ مرد و عورت آپس میں ملیں اور اس کو برا نہ سمجھیں اور سارے کام کریں. آپ فرماتے ہیں نہیں, فَاتَّقُوا النِّسَاءَ, عورتوں سے بھی بچنا, پرے رہنا عورتوں سے, اس میں انسان کی خیر ہے, بڑا فائدہ ہے اس سے, اس کی عزت محفوظ رہتی ہے, دوسری کی بھی عصمت محفوظ رہتی ہے. آج کل تو ماڈرن دور ہے نا, کوئی اسی ماڈرن دور میں اگر کوئی شریف سا آدمی کہیں بیٹھا ہو اور خاتون کو آئے اور ہر ایک سے ہینڈ شیک کرتی جائے اور وہ بندہ کہے میں نہیں کرتا, وہ ذرا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے, تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ سب ختم ہو جاتی ہے, خاتون کی ناراض ہوتی ہے. تو اس طرح ایک صاحب تھے, سمجھدار انسان تھے, دیندار تھے, بہرحال تھے اسی آفس میں ہی, انہوں نے جب اپنا ہاتھ کھینچا تو بعد میں وہ خاتون بالکل ان کا موڈ ہی آف ہو گیا, ساری محفل ان کے لیے کرکری ہو گئی کہ اس بندے نے کیا کیا, میرے سب کے سامنے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا. موڈ اس کا بڑا خراب تھا, بہت خراب رہا. تو بہرحال جب آخر میں جب رخصت ہونے لگے تو اس خاتون کو انہوں نے سمجھایا اور کہ بہن بات سنو, میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تو میں یہ سوچنے لگا, میں نے اسی وقت یہ سوچا کہ میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتا تو میں تمہارے ہاتھ کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے ذرا کمپیریزن کرتا کہ تمہارا ہاتھ زیادہ ملائم ہے یا میری بیوی کا ہاتھ اچھا ہے، اور یقیناً تمہارا ہاتھ مجھے زیادہ اچھا لگتا نہ کہ بیوی کا. اور اگر ایک خیال میرے دل میں آتا تو میں اپنی بیوی سے خیانت کرتا، اور اگر میرے ہاتھ کو تم چھو لیتی اور یہ محسوس کرتی، تم بھی ضرور محسوس کرتی کہ اس بندے کا ہاتھ زیادہ سخت ہے، جوانوں والا ہے، یا میرے میاں کا ہاتھ ہے، تو اس وقت تم بھی یہی کہتی، تمہارا دل یہی کہتا کہ اس کا ہاتھ زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ جو پرائی چیز ہے نا، دوسری چیز، وہ اچھی لگتی ہے. تو میں نے صرف اس لیے ہاتھ تم سے نہیں ملایا کہ ادھر میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حق میں خیانت نہ کروں، اور تم سے ہاتھ اس لیے نہیں ملایا، تمہیں بچایا ہے کہ تمہارے دل میں اب اگر یہ خیال آتا ہے تو تم اپنے خاوند کے حق میں کوئی خیانت نہ کرو. کوئی بری بات ہے کہ میں نے ایسا عمل کیا ہے؟ خاتون بالکل ہی خاموش ہو گئی، کہتی ہے یس یو آر رائٹ. تو نتائج تو اس کے یہی ہیں، اور حقیقت ہے ایسے ہی نکلتے ہیں نتائج، لیکن بندہ اس کو اگنور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کل کا یہ چلن ہے. کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا نہیں، اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ اسٹڈی ہے باقاعدہ کہ عورت سے اگر ہاتھ کوئی مرد ملائے تو عورت سے پوچھا جائے، جو مختلف مردوں سے ہاتھ ملاتی ہے، سروے کیا گیا ہے، تو اس نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے. یہ ویسٹ میں سروے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو جب کام سارا اوپر سے پانی گزر جائے گا پھر کہیں گے اب ہم سروے کرتے ہیں. ابھی تو ہم نقالی سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی پورے نقال نہیں بنے. ان کے ہاں یہی ہے کہ ان کی عورتیں 99% یہی عورتیں کہتی ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی غیر مرد سے ہاتھ ملایا ہے تو اس کے ہاتھ کی سختی وہ ہمارے اندر کیا فیلنگ پیدا کرتی تھی، اور جب وہ دبا دیتا تھا تو اس کے دباؤ سے ہماری اپنے جذبات کیسے ابھرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ خیالات دماغ میں کیسے بیٹھتے تھے، اور کس طرح ہم اپنے میاؤں کے بارے میں یا اپنے ایک بوائے فرینڈ کے بارے میں سوچتے تھے، اور پھر کس طرح ہمارا دل مائل ہوتا تھا کہ بھی دوسروں کو بھی بوائے فرینڈ بنایا جائے. اور یہی حال مردوں کا تھا، جو ایک کے بعد دوسروں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، دوسرے بعد تیسرے سے. اب ہاتھ ملانا کیا، اب تو گلے ملنا ہی شروع ہو گئے، اب تو مصیبت یہ ہو گئی. آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہمارے ہاں، یہ 70s کی بات ہے، پہلے ہمارے ہاں اگر کوئی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی جا کے غیر ملک میں کسی عورت سے ہاتھ ملا لیتا اور اس کی تصویر اخباروں میں آ جاتی، وہ سمجھتا تھا کہ میری صدارت گئی. حقیقت ہے کہ پبلک نے مجھے معاف نہیں کرنا. اب یہ چیز عام ہے، اب عام ہے. کیوں؟ ہر بندہ یہ کام کرتا ہے. تو ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، یہ جو بندہ ذمہ دار ہے، وہ بھی اگر یہ کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، کوئی بات نہیں. تو وہ آہستہ آہستہ دینی حس جو ہے نا، وہ دین سے نکال دی جاتی ہے، اور بندے کو اسی مقام پہ لایا جا رہا ہے کہ اس کو مسلمان تو رکھو، نام اس کا مسلمانوں والا ہو، یہ سب کچھ بن جائے مگر یہ مومن نہ رہے اندر سے. اس کے اندر سے ایمان نکال دو، بس ایمان نہ رہے، باقی جو بننا چاہتا ہے بن جائے، ہمیں وہ قابل قبول ہے. بے شک اس کا نام محمد ہو، عبداللہ ہو، عبدالرحمن ہو، شیر خان ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان ہو. اندر اس کے ایمان نہیں رہنا چاہیے، وہ ختم ہو جائے. تو یہ سارے آپ خود فرماتے ہیں، اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. بنو اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ جو ریز ہوا ہے وہ عورتوں میں ہی تھا، عورتوں کی وجہ سے ہی تھا کہ وہ عورتوں میں انوالو ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سوسائٹی کرپٹ ہو گئی. کرپشن ایسی ہوئی کہ ان کی نسلیں تک محفوظ نہیں رہیں، نسلیں تک محفوظ نہیں رہیں. یعنی بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری ماں کون ہے یا باپ کون ہے. یہ حالات ہو گئے. تو یہ حالات جو ہے نا ہمارے ہاں بھی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن پیدا ہو رہے ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے. آج کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیاں ہیں, ہمارے ایجوکیشن میں جو بھی ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں جا کے دیکھیے, یہ کچھ عام ہے, عام ہے. اب تو ماں باپ بھی بیچارے کچھ نہیں بولتے کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی کالج یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں, وہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تاکہ اس کا حجاب تک اتروا دیتے ہیں, اور پھر کپڑے بھی بڑے نازک سے پہنواتے ہیں, جینز ہیں ٹائٹ سی, اور کمر ہے تو وہ بھی آدھی ننگی, بازو ہے تو وہ کھلے, اور سینہ ہے تو وہ بھی کھلا, سر کے بال کوئی کور نہیں, سب کچھ آئیں. اب تو سننے میں یہ نوبت آ رہی ہے کہ جناب کلاس میں ٹیچر بیٹھا ہے, ٹیچر کھڑا پڑھا رہا ہے, کلاس میں اسٹوڈنٹ, یہ لڑکا بیٹھا ہے, یہ لڑکی بیٹھی ہے, اور ٹیچر بات کر رہا ہے, لڑکی نے سنتے سنتے اپنا سر اپنے اس لڑکے کے جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی جھولی میں ڈال دیا, اور لڑکا اس کے بالوں میں انگلیوں سے کھیل رہا ہے, اور ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور ٹیچر کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے, یہ کلاس میں ہو رہا ہے, ہمارے اسی اسلام آباد میں, اسی ملک میں. ان چیزوں کو اب کوئی مایوب نہیں سمجھتا. اب وہ استاد کا یا ٹیچر کا, اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ, یا ادارہ جو ہے جس کو بڑی مقدس درسگاہ سمجھا جاتا تھا, اب وہ کانسیپٹ سب ختم کیے جا رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں, ٹیچر بھی جا کے جب احتجاج کرتا ہے اپنے پرنسپل سے, جناب یہ کچھ ہو رہا ہے, میری کلاس میں یہ ہوا ہے, مجھ سے تو پڑھایا نہیں جاتا, تو اس نے دو بات کرتا ہے, پرنسپل بھی دو باتیں کرتا ہے, بھائی پڑھا سکتے ہو تو ایسے پڑھا دو, کیوں, یہ ہمارے کسٹمر ہیں, اب کسٹمر بن گئے, اب یہ اسٹوڈنٹ اور استاد کا تعلق مت سمجھو, کہ وہ احترام جو کسی زمانے میں تھا یہ ختم ہو گیا, اب یہ کسٹمر ہیں ہمارے, آپ جتنا اچھا ماحول ان کو دیں گے اتنے کسٹمر آپ کے زیادہ آئیں گے, یہ حالات ہیں. یا تو اسے کہتے ہیں بھائی ان حالات میں پڑھاؤ, یا مہربانی کرو جاؤ کسی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھو, تمہارا یہ مقام نہیں ہے, تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو پڑھانے کے لیے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ. میڈیا کو دیکھ لیں, ایک ایک چینل کھول کے دیکھیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان ملک ہے, یہ جو اسلامی ملک کہلاتا ہے, کہ واقعی یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, بندہ سوچ نہیں سکتا. فتنہ فتنہ, اور لڑکے لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے ایک شہر میں کہ جناب آئیے اپنی آواز کا امتحان دیجئے, آپ کو موقع مل جائے گا, دنیا بھر میں آپ کی شہرت ہوگی, آپ کے گانے سنے جائیں گے, ہم نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. دیکھیے کس طرح ٹین ایجرز کو بلا کے انہوں نے ہجوم کے ہجوم اکٹھے کیے ہیں اور سب کو ادھر لگا دیا ہے, نہ ان کو خیال ہے کہ ہم نے تعلیم پوری کرنی ہے, نہ ان کو یہ احساس ہے کہ کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, نہیں, بس اپنا نام, کوئی سٹار بن جائیں ہم, اپنا نام روشن کروا لیں, میڈیا پہ آ جائیں, واہ واہ ہو, ایک ایک گانے ہٹ ہو جائیں ہمارے, اور دنیا میں ہی ہم بلینئر بن جائیں, اور بس امیر ترین آدمی بن کے آرام سے اپنا وقت گزاریں. یہی ہرس ہے, یہی لالچ دی جاتی ہے, اور سب کچھ یہی کر رہے ہیں. پشاور سے لے کر کراچی تک یہ سارے کنسرٹس کرائے گئے, ان کو چیک کیا گیا, نوجوانوں کو بھرتی کیا گیا, لایا گیا, بیچارے رات کو, یعنی صبح اگر ٹیسٹ ہے تو رات سے ہی انہوں نے لائنیں بنانا شروع کر دی, کھڑے ہیں وہاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور اپنی آوازوں کے جادو جگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بس جانا ہے, اور بڑی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میرا گانا ہٹ ہو جائے, یا میرا گانا قبول کر لیا جائے, اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. سوچیں کیا ہو رہا ہے, یہ صرف مخلوط خلط ملط جو ہے نا, یہ اس کے نتائج ہیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں, یعنی بغیر کسی خوف کے آپس میں ملنا, گپ شپ لگانا اور باتیں کرنا, ہنسنا, یہ اس کے نتائج ہیں جو ہمیں کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ پیشین گوئی ہے, آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا, بنو اسرائیل میں جو سب سے بڑا پہلا فتنہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی, اور اللہ نے ان پر مختلف بادشاہوں کو مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کیا ہے, ان کے شہروں کو اجاڑا ہے, ان یہودیوں کے شہروں کو, اور قتل عام ہوا ہے ان کا, اس کی پہلی بنیاد یہی بنی تھی, عورت. اور وہ فتنہ ابھی تک قائم ہے، ابھی تک قائم ہے، اور سزا ان کو مل رہی ہے، بار بار مل رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد مل جاتی ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ مسلمان تو ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے، مگر مسلمان کہتا ہے نہیں، ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہیں گے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مسائل ہیں، ان مسائل کو ذرا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے حالات پہ غور کر کے اپنی اصلاح کی سوچنا چاہیے، اور یہ اصلاح کو مشکل نہیں ہے، آدمی ذرا تھوڑا سا ارادہ کر لے تو انشاءاللہ یہ بڑا مشکل کام جو بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، بڑی آسانی سے یہ حل ہو سکتا ہے اور یہ پہاڑ راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ جو لوگ ڈٹرمن ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ صرف اصلاح کی ہے بلکہ ان کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے، اور دلی طور پر روحانی طور پر اور مطمئن بھی ہیں، اور اسی میں اطمینان ہے، اور کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، کہ آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، اور یہی کوششیں جو ہیں رب کی جناب میں قبول بھی ہوتی ہیں اور ویلیو بھی پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔